چلوں سیکھیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام سے ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ بالخصوص بچوں کے لیے اور بالعموم بڑوں کے لیے بھی قرآنی معلومات کو آسان انداز میں، سہل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور ہم اس پر جو ہے وہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پروگرام میں ہم قرآنی واقعہ شامل کرتے ہیں، میسیج آف قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآنی پیغامات سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بھی عمر فیاض مدنی بھائی موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں عمر بھائی، انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی عمر بھائی بچوں کی جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے، قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی، اور اس کے علاوہ تلاوت بھی ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، شان محمد سیگمنٹ بھی ہوگا، بیان نزول سیگمنٹ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج بھی اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 50 بار، کتنی بار؟ صرف 50 بار، صرف 50 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، چند منٹوں میں ہی 50 بار درود پاک پڑھ لیے جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا، مصافحے کا شرف حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، جن کے دین پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کی شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب ہاتھ ملائیں گے تو نبی پاک کی زیارت بھی کریں گے، نبی پاک کی زیارت بھی ہوگی، نبی پاک سے قریب بھی ہوں گے، ہے نا؟ کوئی دور سے تو ہاتھ نہیں ملا لیتا، نہیں نا؟ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو نبی پاک سے ہم قریب بھی ہوں گے، نبی پاک کی زیارت بھی کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ بھی ہم ملائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی مشکلات والا، پریشانیوں والا، آزمائشوں والا وہ دن ہے، اور اس دن میں اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ سے ہاتھ ملا لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہی جو ہے وہ بات ہوگی۔
نحال بھائی، دنیا کے اندر بھی جو جس کو پسند کرتا ہے، جس کو لائک کرتا ہے، اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور میں اگر مثال دوں، جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں وہ کرکٹر سے ملنا پسند کریں گے، اسی طرح جو معاذ اللہ سما معاذ اللہ فلموں ڈراموں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ گلوکاروں اور اداکاروں سے مل کر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جو سیاست کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جو مذہبی فکر اور نظر رکھنے والے ہوتے ہیں وہ علماء سے مل کر خوش ہوتے ہیں، مفتیان کرام سے مل کر خوش ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت سے مل کر خوش ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے نہ بھی ہوں اور اہل سنت سے اللہ کے فضل و کرم سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں، نگران شعبہ سے ملاقات ہو، عبدالحبی بطاری صاحب سے ملاقات ہو تو کتنی خوشی جو ہے وہ بندے کو ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیاوی علماء ہیں، دنیاوی مذہبی افراد ہیں جن سے مل کر اتنی خوشی ہوتی ہے،
صحیح،
اور جو دنیاوی سیلیبریٹی ہوتی ہے نا، دنیاوی شخصیت ہوتی ہے، اس سے بندہ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ذرا
سیلفی
ہو جائے، پھر وہ اسٹیٹس لگتا ہے می ود فلاں فلاں، یوں کر کے لوگ دنیا کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی صاحب کی فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے،
سوشل میڈیا پہ لائکس بھی زیادہ آتے ہیں،
سوشل میڈیا پر لائکس بھی آتے ہیں، ظاہر ہے کسی بڑے بندے سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب روز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت وہ ہیں، ان سے ملاقات ہو۔ اب آپ بتائیں، بات کافی لمبی ہو جائے گی، آخری بات کر دوں کہ جب ہمارا یہ گناہگار ہاتھ، ذرا امیجن کیجئے گا، ہمارا یہ گناہگار ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی ہاتھوں سے ٹچ ہو جائے تو کیا یہ نورانی ہاتھ سے ٹچ ہونے والا ہمارا یہ گناہگار ہاتھ جہنم میں جا سکتا ہے؟
بالکل
حضور کے ہاتھ لگ گئے, اب یہ ہاتھ جہنم میں جائے گا؟ ویسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہاتھ جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے باقی بندہ جہنم, جب ہاتھ نہیں جائے گا تو بندہ بھی نہیں جائے گا. انشاءاللہ حضور سے ملاقات کی برکت سے جنت میں بھی جائیں گے, بیڑا بھی پار ہوگا انشاءاللہ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور نبی پاک کے ہاتھ کی برکتیں تو یہ صحابہ اکرام کے بھی واقعات ملتے ہیں. اگر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو پھر شاید آگے پروگرام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے رخسار پر, کسی کے گال پر ہاتھ پھیر دیں تو اس کا گال دوسرے گال سے نورانی ہو جاتا ہے, خوشبودار ہو جاتا ہے. کسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالوں پہ ہاتھ پھیر دیں, اب جب بڑی عمر ہوتی ہے تو بال جو ہے وہ ظاہر سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بال جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے وہ بال جناب کالے رہتے ہیں. تو نبی پاک کے ہاتھ کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں, اور اگر ہمیں یہ برکتیں چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے روز قیامت, تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی, درود پاک پڑھنے ہوں گے. اور انشاءاللہ الکریم ایک بہت پیارا شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملاقات بھی کریں گے, اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اور ہم یہی جو ہے وہ کنفرم ہمارے لیے بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا ان اللہ شدید وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ, وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 کی تلاوت کی جا رہی تھی. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
سبحان
رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, دو آیات کا ہم نے ترجمہ بھی سن لیا ہے. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک پیاری سی نعت شریف سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام.
صلی اللہ علیہ وسلم. ulfat ki معرفت
ماشاء اللہ بہت پیارا کلام شاہ زیب اتاری بھائی ہمیں سنا رہے تھے، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، رلو نظار آ کر میں آپ کی گلی کا۔ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام ہے یہ عمر فیاض بھائی، اس میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی مدینہ پاک بلا لیجئے، حاضری کا شرف عطا فرما دیجئے، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، عشق بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ اور پھر آخر میں امیر السنت نے قیامت کے بھی جو ہے وہ معاملے کو تھوڑا سا یوں بیان کیا ہے کہ میزاں پہ سب کھڑے ہیں۔ میزاں، یہ آپ سے سمجھیں گے کیا ہے میزاں اور کیا اس شعر کا مطلب ہے، لیکن شعر بہت پیارا ہے کہ میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ کیا فرماتے ہیں؟
فرما تو آپ نے دیا ہے ماشاء اللہ۔ میزاں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو میں چلیں عرض کر دیتا ہوں، میزاں سے مراد میزان عمل ہے، جس طرح کسی بھی چیز کو تولا جاتا ہے نا تو ترازو میں تولا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ایک ترازو ہوگا جس کو میزان عمل کہا جائے گا, اور اس میں اعمال تولے جائیں گے, ایک طرف اچھے اعمال ہوں گے اور ایک طرف برے اعمال ہوں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے جھک جاتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک طرف ایک کلو کا بٹا رکھا ہوا ہے, اگر یہاں ایک کلو سے زیادہ کوئی چیز ہوگی تو وہ جھک جائے گی.
اب تو شاید بچوں کو کم سمجھ آئے والا یہ والی بات.
ہاں اب تو الیکٹرک جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں, بہرحال پھر بھی سبزی والوں کے پاس چلے جائیں, پھل فروٹ والوں کے پاس چلے جائیں, تو اس طرح کے ابھی بھی ترازو آپ کو نظر آ ہی جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ترازو کا پلڑا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے جو بھاری ہوتا ہے, لیکن روز قیامت جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا, وہ نیچے نہیں آئے گا, اور پھر اس پر اعمال تولے جائیں گے. جس کے نیکیوں والے اعمال زیادہ ہوں گے یعنی زیادہ بھاری ہوں گے, اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور جس کے گناہوں والے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا پھر وہ جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ معاف فرما دے تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر عدل یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اسے جہنم میں بھیج دے تو پھر یہ اس کا عدل ہے, اور جنت میں داخل فرما دے تو اس کا فضل ہے. ہم اس سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں.
آج ہم نے آیت میں بھی سنا نا جو تلاوت ہوئی تھی, اور اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. اللہ پاک چاہے تو گناہگار لوگوں کو جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, جن کا مرتے وقت جو کہ حالت اسلام میں تھے, ان کو اللہ پاک چاہے تو معاف بھی فرما سکتا ہے اور ڈائریکٹ جنت میں بھی داخل عطا فرما سکتا ہے.
وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, تو ساتھ میں وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی.
اللہ
وہ پکڑ فرما لے تو اس کا عدل ہے اور بخش دے تو اس کا فضل ہے.
کیا بات, کیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم قرآنی پیغامات سنیں گے اور عمر فیاض بھائی ہماری رہنمائی فرمائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن.
پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
ترجمہ کنز العرفان, وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہاں والوں کو ڈر سنانے والا ہو.
جی پیارے پیارے بچوں, پارہ نمبر ہے 18, سورت ہے سورہ فرقان, اور آج ہماری سورہ فرقان یوں کہہ لیں کہ شروع ہوئی ہے, اور سورہ فرقان کی پہلی آیت آپ کے سامنے قاری صاحب نے پڑھی ہے, اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا گیا. اللہ پاک اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے, توجہ کے ساتھ اس چیز کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں بیان کی گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت والا ہے کہ جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قرآن پاک عطا فرما دیا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے.
کیا بات,
کہ بھئی یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے, یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے. آپ نے رائٹ وے کو چوز کرنا ہے اور جو رانگ وے ہے اس کی طرف آپ نے
نہیں جانا.
یہ اللہ پاک نے قرآن مجید عطا فرما دیا اور اس کے اندر یہ چیزیں بیان فرما دی ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ پاک کی نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں. کہ بھئی اگر نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آئے گا, اور قرآن پاک میں جا بجا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی اللہ پاک کی فرما برداری کرو اور اگر نافرمانی کی تو پھر اللہ کا عذاب تیار ہے. خود رب کریم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے جہنم کا عذاب پھر تیار ہے, اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک یا دو افراد یا ایک یا دو قوم کی طرف یا صرف اس دنیا کی طرف یا صرف انسانوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے, بلکہ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اب مخلوق میں کیا ہے, مخلوق کے اندر انسان بھی ہیں, اس میں جنات بھی ہیں, اس میں فرشتے بھی ہیں, اس میں پرندے بھی ہیں, اس میں حیوانات بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ صرف یہ جو ہمارا جو پلانٹ ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں, زمین کہتے ہیں, صرف یہ پلانٹ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس ہیں, جتنی بھی یوں کہہ لیں گلیکسیز ہیں, ہم تو صرف آج اس دنیا کو پہچانتے ہیں نا, اس کے علاوہ اور کتنی دنیائیں موجود ہیں, کتنی گلیکسیز ہیں, کتنے اسٹارز ہیں, کتنے سیارے ہیں, کتنے ستارے ہیں, وہ تو ایک پوری کہکشاں ہے. پورا جہاں آباد ہے, وہاں تک تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں تک تو انسان کی رسائی بھی نہیں ہوئی ہے, اور اللہ نے ان تمام جہانوں کی طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے, اور چاہے وہ جنات ہوں, فرشتے ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, جو بھی ہوں, سبحان اللہ, جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں, ان کی امت میں شمار ہیں, کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
عالم کہتے ہیں.
عالم ہم کہتے ہیں نا بھائی, ہم اس دنیا میں, ہم اس عالم کے اندر ہیں, تو اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے, اور عالم کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے فرشتے ہوں, چاہے وہ چرند ہوں, پرند ہوں, حیوان ہوں, اوپر اڑنے والے ہوں, زمین میں چلنے والے ہوں, سب اس کے اندر شامل ہیں.
سب پہاڑ وغیرہ ہیں, درخت ہیں, یہ بھی نا
پہاڑ ہیں, درخت ہیں, اور یہ ہوائیں ہیں, کہکشائیں ہیں, اور جو ہے وہ سمجھ لیں کہ درخت کے پتے ہیں, ریت کے ذرے ہیں, یہ سب چیزوں کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور پر درود پڑھ رہی ہیں.
کیا بات
ہے, فرشتے ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ نبی پاک اسلام پر درود پڑھ رہے ہیں. خود اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا, ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ, یصلون علی النبی, نبی پر درود بھیجتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم بھی درود پڑھو, تم بھی سلام بھیجو. تو ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. ایک اور آیت سن لیں
پیارے بچوں. اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا.
ترجمہ کنز العرفان, جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے.
جی پیارے پیارے بچوں, پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 ہے یہ, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قیامت کے دن اہل جنت پر ہونے والے انعامات کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اخروی کامیابی صرف اللہ پاک کی فرما برداری کرنے میں, یعنی آخرت کی جو کامیابی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ پاک کی
بات ماننے میں,
اللہ پاک کی بات ماننے اور اسی کی فرما برداری کرنے کے اندر آپ کو آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے. اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت والے یعنی مؤمنین قیامت کے دن وہ جو تکبر کرنے والے جو کفار تھے نا, ان کے مقابلے میں آرام دہ ٹھکانے میں ہوں گے. کفار کیا ہیں؟ آج بظاہری طور پر نحال بھی ہم دیکھیں تو کفار بظاہری طور پر ہمیں جو ہے وہ بڑی نعمتوں میں نظر آتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار مسلمان جو ہیں وہ بڑی آزمائش کا شکار ہیں, بڑے تکلیفوں کا شکار ہیں, بلکہ جبکہ ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ ان کے پاس ترقی بھی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس فائنینشیلی اعتبار سے بھی وہ بہت اسٹرانگ ہیں, اور پاور اور طاقت کے اعتبار سے, سپر پاور ہونے کے اعتبار سے ان کے پاس بڑی طاقتیں. تو یہ کیا ہے؟ تو ان کو جو حصہ ہے وہ دنیا کے اندر مل گیا, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جب مومن اللہ کے حکم سے جنت میں جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو نعمتیں عطا فرمائے گا, کافروں کو دنیا میں ملنے والی نعمتیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ان کو ملنے والے بنگلے, گاڑیاں, اور ان کے ایک ون ٹچ کے اوپر سارے ہو جانے والے کام کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو ون ٹچ بھی کرنا پڑتا ہے نا. وہاں بندہ سوچے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, جنت میں وہ چیز وہاں اس کے سامنے موجود ہوگی, وہاں اس کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا. بلکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ مجھے تھوڑا سا کوئی ایفرٹ کرنی بھی ہو, میں تھوڑا سا جاؤں چلوں پھروں, تو جمعہ بازار لگے گا وہاں پر بھی.
اچھا
جی ہاں, جس طرح ہمارے یہاں جمعہ بازار لگتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے, اسی طرح جمعے والے دن جنت کے اندر جمعہ بازار لگایا جائے گا.
کیا بات,
اور وہاں پر جا کر یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز پسند آئے گی تو پوچھیں گے آپ ہی کتنے کی ہے, تو نحال بھائی بولیں گے جی اتنے کی ہے, تو گاہک بولے گا جی تھوڑا سا کم کر لیں, تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہاں آپ نے چیز اٹھائی, چل دی آپ کی مفت میں, آپ کے لیے کوئی پیسہ نہیں, کوئی وہاں پر کچھ بھی نہیں, یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہوں گی. تو جو جنت میں چلا جائے گا وہ مزے ہی مزے میں ہوگا. تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے, اور جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں داخل نہ فرمائے, کہ بھی اگر وہاں چلے گئے تو پھر جو ہے وہ بڑی آزمائش ہی آزمائش ہے کہ جہنم کا جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا, بندہ نہیں برداشت کر سکے گا, ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکے گا. بندے کو بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو بے حساب بخش دے اور حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس عطا ہو جائے, تو انشاءاللہ العزیز بیڑا ہی بیڑا پار ہوگا. اور جنت میں بھی ساری جنتوں میں سب سے افضل جنت جنت الفردوس, وہاں پر حضور کا سایہ, حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے, حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے, بیڑا پار ہو جائے گا.
وہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی
انشاءاللہ.
کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. ہمیں جنت کی بھی دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی دعا کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت میں تشریف فرما ہوں گے, جنت الفردوس جو کہ سب سے افضل سب سے اعلیٰ جنت ہے, ہمیں اس جنت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور امیر السنت دامت برکات العالیہ نے بہت پیارا شعر بھی لکھا جو کہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ہے, کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اللہ پاک کی رحمت سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ الکریم جنت ملے گی. بس اللہ پاک ایسا کرم کا معاملہ فرمائے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بھی جگہ عطا فرما دے. آئیے پیارے بچوں, اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
ترجمہ, اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے, اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جمع دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے, اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے, اور جو اس کے بعد نہ شکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں. آئیں بچوں, اب ان آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. بچوں, تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نازل ہونے کے بعد جتنے سال مکہ پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ رہے, رات دن کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیا, پھر اللہ پاک کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی اور وہیں رہائش فرمائی, مگر کافر اس پر بھی نہ رکے. آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے. ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن حاصل ہو اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہمیں آزادی ملے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلو یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہ انبیاء کرام علیہ السلام کو خلافت دی ہے, اور جیسا کہ مصر و شام کے ظالم کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو قبضہ دیا, اور اللہ پاک ضرور ان کے لیے دین اسلام کو غالب فرما دے گا اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا. پیارے بچوں, جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہوا اور عرب کی زمین سے کافروں کو مٹا دیا گیا, مسلمانوں کو خلافت عطا ہوئی, مشرق اور مغرب کے ممالک اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے فتح فرمائے, قیصر اور کسرا کے ملک اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے, اور پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا. اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں جلد دوبارہ یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے.
آمین.
آمین. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری باتیں ہمیں پتہ چلی اور یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ بھائی جب اسلام کے جو آغاز کا دور تھا, جو ابتدائے اسلام کا جو وقت تھا, اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ اپنے ساتھ اپنے جسم پر ہتھیار لے کر گھومتے تھے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور جانی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو کافروں سے لڑنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے ہتھیار وغیرہ لے کر گھومتے تھے. اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ جو کفار کے جو ممالک تھے, کافروں کے جو ممالک تھے, ان کی جو سلطنتیں تھیں, جیسے ابھی بتایا نا انزل بھائی نے کہ قیصر و کسرا ان کی سلطنتیں بھی اور ان کے خزانے بھی مسلمانوں کے پاس آ گئے, ہے نا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آدھی زمین پر عمر فاروق اعظم کی حکومت تھی, 22 لاکھ مربع میل زمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. اور یہ زیادہ جو ہے وہ سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, اور انہی کے دور میں مسلمانوں کو اتنی ساری فتوحات نصیب ہوئیں. اور آج بھی الحمدللہ عزوجل مسلمانوں کے پاس بہت سارے ممالک ہیں, اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اسلام کا جو مسلمانوں کا جو وقار ہے وہ ہمیں دوبارہ عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ.
جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے ایک
واقعہ.
آپ کو ایک قرآنی واقعہ بیان کرنا ہے, اور وہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے کشتی بنانے کا. وہ جو کشتی نوح ہے اس کا واقعہ آپ کو بیان کریں گے. وہ کیا واقعہ ہے آئیے سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی. سب سے جو پہلی کشتی بنی تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک, یعنی کہ 950 سال تک جو ہے وہ اپنی قوم کو اللہ پاک کا پیغام سناتے رہے. لیکن کیا ہے
بول رہے ہیں آپ, 950 سال؟
جی نہیں, دن نہیں, 950 سال, 950 سال جو ہے وہ اپنی قوم کو دین اسلام کی باتیں بیان کرتے رہے, اللہ پاک کی وحدانیت کا جو ہے وہ ان کو ذکر کرتے رہے.
اس وقت لوگوں کی ایج کیا بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی عمر؟
جی جی بالکل, 1000 سال سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی عمر ہوا کرتی تھی. لوگ تو اس زمانے میں 1000 1500 1500 سال تک جیا کرتے تھے, تو عمر اس ٹائم پر لوگوں کی جو ہے وہ لمبی ہوا کرتی تھی. بہرحال 950 سال تک جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کا پیغام سنایا, لیکن وہ اس قوم کے نصیب میں جو ہے وہ ہدایت نہیں تھی. تو قوم کی جو ایک بڑی تعداد تھی وہ مسلمان نہ ہوئی, مطلب وہ جو ایمان جو ہے وہ اللہ پاک پر نہیں لائی اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, بلکہ معاذ اللہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور بہت سی تکلیفیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائیں. مگر پھر بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کا کام روکا نہیں, بلکہ آپ اللہ پاک کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے. بلکہ کئی دفعہ انہوں نے اس طرح تکلیف پہنچائی کہ آپ کے گلے کو گھونٹا.
اللہ
اللہ کے نبی ہیں اور ان کے گلے کو گھونٹا جا رہا ہے, اور اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ گلے کو گھونٹ رہے ہیں کہ آپ کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور زمین پر تشریف لے آتے, استغفر اللہ. مگر ان تکلیفوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما, کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے.
اللہ
اے ہے, نبی پاک علیہ السلام سے بھی اسی طرح کی دعا جو ہے وہ ملتی ہے کہ آپ کی جب قوم نے آپ کو طائف میں تکلیف پہنچائی تو حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے, یہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. تو یہی دعا جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ پاک سے کی. بہرحال اس قوم کا یہ حال ہو چکا تھا, وہ اتنا آپ کی دشمنی میں اتر چکے تھے کہ اس قوم کے جو بوڑھے لوگ تھے, جو باپ تھے, وہ اپنے بچوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جاتے کہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ سننا اور نہ ان کی باتوں پر کوئی توجہ دینا نہ دھیان دینا. یعنی کہ مرنے والا بندہ جو مرنے کے دہانے پر ہے وہ اپنی قوم کو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ بھائی جو نوح علیہ السلام ہیں ان کی بات قبول نہیں کرنا,
خود گمراہ ہے آگے بھی گمراہی پھیلا رہے
ہیں, ہاں خود بھی گمراہ ہے اور اپنی اولاد کو بھی گمراہ کر کے جا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو ہی گئی کہ اے نوح اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے لوگ اب ایمان نہیں لے کر آئیں گے. بھائی اب تک جو آ چکے مسلمان ہو چکے ایمان جو ہے جنہوں نے قبول کر لیا ہے بس اب وہی رہیں گے, اس کے علاوہ اب اور لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے. لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی, کیونکہ اب رب کی طرف سے پتہ چل گیا کہ بھئی اب اور لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ایک کشتی تیار کریں. اب کشتی تیار کیوں کی جائے, وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ نہ وہاں پر کوئی سمندر ہے نہ وہاں کوئی جناب کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر کشتی کو چلایا جائے گا, وہ لوگ تو مذاق اڑا رہے تھے. باہر
نئی چیز تھی ان لوگوں کے لیے بھی, کیا
نئی چیز تھی, کیونکہ آج تک کبھی کشتی جو ہے وہ تیار ہوئی نہیں تھی, پانی کے اوپر چلنے والی ایسی کوئی چیز تیار ہوئی نہیں تھی, نہ پانی کا جہاز انہوں نے کبھی دیکھا نہ کشتی نما کوئی چیز دیکھی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان نامی پودے لگائے, اور آپ کو حیرانگی ہوگی یہاں بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی اور جو ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بھی, بچے بھی ہوں بوڑھے بڑے بھی ہوں بوڑھے بھی ہوں اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں, آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو درخت تھے نا درخت جو آپ نے لگائے پودے جو لگائے یہ 100 سال کے اندر درخت بن کر تیار ہوئے.
اللہ
100 سال تک انتظار کرتے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ پودے لگائے ہیں, ان پودوں سے اب درخت بنیں گے, اور جو درخت بنیں گے اس سے لکڑی نکالی جائے گی اور اس لکڑی سے کشتی تیار کی جائے گی.
اللہ,
اور اس میں ٹائم پیریڈ کتنا لگ رہا ہے؟
100 سال.
کتنا لگ رہا ہے؟ 100 سال صرف کس چیز میں لگ رہے ہیں؟ لکڑی تیار ہونے میں. اب اس کے بعد جب کشتی تیار کی جائے گی وہ ٹائم علیحدہ ہے, اس میں جو ٹائم لگا وہ الگ ٹائم لگا. خیر آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی, اور وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز لمبی, 50 گز چوڑی, اور اس میں کتنی منزلیں تھیں؟ 3 منزلیں تھیں. چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی, 1 منزل 2 منزل 3 منزل, 3 منزلہ وہ کشتی تھی, اور اس میں سے پہلی 2 منزلیں جو ہیں وہ جانوروں اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بنائی گئیں, اور سب سے اوپر والی جو منزل تھی وہ اس پر جو ہے وہ آپ علیہ السلام خود اور جو مومنین تھے ان کے لیے جگہ تیار کی گئی. بھائی انسان جو ہیں وہ اوپر رہیں گے اور جو جانور ہیں چرند ہیں پرند ہیں کیڑے مکوڑے ہیں وہ نیچے کی 2 منزلوں میں رہیں گے. اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنا لی, اور پھر کیا ہوا کہ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو اس وقت بھی آپ کو آ کر آپ کی قوم جو ہے وہ تانے دیتی اور ہنسی مذاق کرتی بری بری باتیں کہتی, اور آپ ان کے جواب میں یہی ارشاد فرماتے کہ آج تم مذاق تو اڑا رہے ہو لیکن گھبراؤ نہیں, جب اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا تو پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, کل اللہ کا عذاب آئے گا پھر ہم تم سے پوچھیں گے, پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. بہرحال جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کے اندر جانوروں پرندوں کیڑے مکوڑے جتنے بھی تھے ان کے ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کر لیا.
جوڑا مطلب؟
جوڑے سے مطلب یہ ہے کہ میل اور فی میل جو بھی ورژن تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ وہاں پر اس کے اوپر سوار کر لیا, اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کو ملا کر ٹوٹل 80 مسلمان مرد و عورت کشتی میں سوار ہو گئے. یعنی کہ آپ کو ملا کر 80 مرد اور عورت یہ اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے کشتی چل پڑی, طوفان تو آ چکا تھا, ہر طرف پانی پانی پھیل چکا تھا, پوری زمین پر پانی پانی تھا, ساری بستیاں سارے شہر سارے ممالک سب اس پانی کے اندر ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے. بلکہ صرف ممالک ہی نہیں حضرت, ساری مخلوق ہلاک اور تباہ ہو گئی. جتنے بھی اس زمین کے اوپر لوگ تھے, جتنے اس زمانے میں سینکڑوں سال سے رہنے والے جو لوگ تھے جن کی عمریں 1000 سال سے اوپر تھیں, مومن نہیں ہوئے تھے, اللہ کے نافرمان تھے, عذاب پہنچا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کشتی کے اوپر سوار لوگ تھے صرف ان کی حفاظت فرمائی, اور نیچے جتنے بھی لوگ تھے سب ہلاک ہو گئے. اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اتر کر تشریف لے کر آ گئے. اور پھر کیا ہوا پیارے پیارے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد تھی جو ان کی نسل تھی اسی سے آگے نسل کو دوبارہ چلایا, کیونکہ زمین پر جتنے اور لوگ تھے جو مومن نہیں ہوئے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے, وہ سارے انسان جو ہے وہ تو مر چکے تھے. اب کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی جو آل اولاد تھی اسی سے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس میں بڑی برکت عطا فرمائی, اور یوں جو ہے وہ پوری زمین کے اندر آپ کی اولاد پھیل گئی, اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسل انسانی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع فرمایا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے جد اعلیٰ ہیں، اور انہی سے نسل انسانی شروع ہوئی، اور پھر دوبارہ جب ساری نسل ختم ہو گئی اور جناب نوح علیہ السلام سے دوبارہ نسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔
یہ بہت سارے بچوں کے لیے نئی بات ہوگی ہے کہ بھائی دوبارہ،
بالکل بہت سارے ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہمارے پروگرام میں اللہ کے فضل و کرم سے نئی ہی ہوتی ہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ تو ظاہر ہے ہم نے اپنے پروگرام کی ایک جو ڈیوریشن ہے اور جو سلاٹ ہے اس کے حساب سے مختصر کر کے چیزیں آپ کو بیان کی ہیں، اگر آپ مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس واقعے کے ذکر پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اس کا جو یہ آیتیں ہیں اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تفسیر صراط الجنان اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عجائب القرآن مع غرائب القرآن کے اندر آپ اس واقعے کو مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآنی واقعات پڑھنے کی اور ان سے روشنی لینے کی، ان سے ہدایت لینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔
ترجمہ، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو شرعی احکام کا مالک مختار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جس کو جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، اور جسے جس حکم سے چاہیں الگ فرما سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی روحان بھائی سے، اور یہ بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرعی احکامات میں خود مختار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاور رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں کہ جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں جو ہے وہ حکم فرما دیں، اور جس کو جو چاہیں اس کام سے منع کر دیں، جس کام سے چاہیں اس کام سے منع کر دیں۔ اور بہت پیارا شعر بھی ہے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمائیں گے آپ عمر فیاض بھائی؟
ماشاء اللہ جی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بے مثل، بے مثال، بے نظیر اور لا تعداد شانیں ہیں، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرما دی ہے کہ آپ جس کے لیے جو حکم فرما دیں وہ اس کے لیے حکم نافذ ہے۔
کیا بات ہے!
اچھا، یہ اللہ پاک نے اختیار بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے کہ اگر ویسے عام مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وہ چیز حرام ہے،
اچھا،
لیکن حضور اگر کسی شخص کے لیے یہ فرما دیں کہ بھئی تم یہ کام کر لو، اس کے لیے جائز ہے۔ ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے، خالص ریشم کا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو غلاف خانہ کعبہ کو پکڑنا اور چمنا نصیب فرمائے، تو غلاف خانہ کعبہ خالص ریشم سے بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو خالص ریشم دیکھنا ہو تو غلاف کعبہ کو دیکھ سکتا ہے۔ خیر، ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ایک صحابی رسول کو نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ بھی تم پہن سکتے ہو، ان کو خارش کا مرض ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ بھی پہن لو،
کیا بات.
اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں, ویسے مرد کے لیے سونا پہننا کیا ہے؟
حرام.
سونا تو سونے سے مراد یہ کہ سو تو سکتا ہے وہ, سونا تو اس کے لیے جائز ہے, لیکن سونا پہننا, سونے کے کنگن, سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز و حرام ہے. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو پیشن گوئی فرما دی تھی. ابھی ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسرا کے جو محلات ہیں وہ ہم آزاد کریں گے, مسلمان جو ہے وہ ان وہ اس کو فتح کریں گے, اور پھر وہاں سے سونے کے کنگن ملیں گے اور تم اس کو پہنو گے.
کیا بات ہے.
اور پھر جناب فاروق اعظم کے زمانے میں وہ جگہیں آزاد جو ہے وہ ہوتی ہیں, فتح ہوتی ہیں, اور جناب فاروق اعظم ان کو بلاتے ہیں, ان صحابی رسول کو, اور سونے کے کنگن عطا فرما کے کہتے ہیں کہ جناب اب آپ یہ سونے کے کنگن پہنیں, کیونکہ حضور نے آپ کے لیے سونا پہننے کو جائز قرار فرما دیا. تو حضور جس کے لیے جو چاہیں, جیسا فیصلہ فرما دیں, وہ اس کے لیے نافذ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بے شک عمر بھائی, اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا تو پتہ چلتا ہے, ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سونا تو جائز فرما رہے ہیں ان صحابی کے لیے کہ بھائی سونے کے کنگن تم پہنو گے, اس سے مراد یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما رہے ہیں, جائز فرما رہے ہیں. ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی, یعنی کہ فیوچر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکشن بھی کر رہے ہیں, پیشن گوئی فرما رہے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم غیب سے ہی ممکن ہے کہ فیوچر کی کسی بات کو بتایا جائے اور پھر وہ بات ثابت بھی ہو, وہ بات جو ہے وہ واقعہ سچا بھی ہو. جی پیارے بچوں, اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, اور نمازوں کی پابندی کیجیے. ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل.
قرآن ٹائم ہے, اور واقعات بھی ہیں.